وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکی محکمہ دفاع نے اعتراف کیا ہے کہ طالبان افغانستان کے آدھے سے زیادہ ضلعی مراکز پر کنٹرول رکھتے ہیں، لہذا آنے والے مہینے افغان حکومت کی قیادت اور عزم کا امتحان ہوں گے۔ امریکہ کے جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل مارک ملی نے بدھ کو پینٹاگون میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ اندازے کہ طالبان افغانستان کے اطراف میں تیزی سے مختلف علاقوں کو اپنے کنٹرول میں لے رہے ہیں حقیقت سے دور نہیں ہیں۔ وائس آف امریکہ کے جیف سیلڈن کی رپورٹ کے مطابق مارک ملی کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان کے 212 ضلعی مراکز، جو ملک کے کل اضلاع کا تقریباً نصف بنتے ہیں، اس وقت طالبان کے کنٹرول میں ہیں، اور طالبان جنگجو ملک کے 34 میں سے 17 صوبائی دارالحکومتوں کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں۔ جنرل ملی نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اسٹریٹیجک مومنٹم طالبان کے پاس ہے۔ جنرل ملی کے ریمارکس پر منسٹری آف ڈیفنس افغانستان کے ترجمان فواد احمد نے کہا کہ افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز جلد ہی طالبان کے قبضے والے ضلعی مراکز کو واپس لینے کے لیے کاروائی کا آغاز کریں گی۔ جنرل عمر اجمل شنواری بھی اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں اس بات سے متفق نہ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ کی صورتحال میں کوئی بھی ضلعی مراکز پر کنٹرول کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کابل میں امریکی سفارت خانے نے طالبان اور دوسرے فریقوں سے فوری طور پر تشدد ختم کرنے اور مستقل اور جامع جنگ بندی پر رضامند ہونے کے لیے کہا ہے۔ ساتھ ہی کابل میں امریکی چارج ڈی افیئرز راس ولسن نے ٹویٹس کے ایک سلسلے میں طالبان سے افغان خواتین کے سلسلے میں پالیسیاں تبدیل کرنے کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج عورتوں اور مردوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں، انہیں کام پر جانے سے روکنے وغیرہ جیسے کاموں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ترکی طالبان کی مخالفت کے باوجود افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کے بعد کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی سنبھالنے کے اپنے منصوبوں کو آگے بڑھا رہا ہے۔ انقرہ اس ایئرپورٹ کو محفوظ بنانے کے لیے واشنگٹن سے گفت و شنید کر رہا ہے، جس کے بارے میں تجزیہ کار کہتے ہیں کہ وہ افغانستان میں استحکام اور بین الاقوامی موجودگی برقرار رکھنے کے لیے کلیدی اہمیت رکھتا ہے۔ طالبان نے انتباہ کیا ہے کہ اگر ترکی کی فوج غیر ملکی فورسز کے انخلاء کے بعد افغانستان میں رہی تو اسے سنگین نتائج کا سامنا ہوگا، لیکن ترک صدر رجب طیب اردوان اس ہفتے اپنے تبصروں میں ان دھمکیوں کو زیادہ اہمیت دکھائی نہیں دیتے، اور انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ گفت و شنید جاری رہے گی۔ امریکی صدر بائیڈن نے بدھ کے روز کہا ہے کہ وہ مہلک نشاور ادویات کی آمد روکنے کے لیے چین کے ساتھ اپنی کوششیں جاری رکھیں گے، جو میکسیکو کے راستے امریکہ اسمگل کی جاتی ہیں۔ بائیڈن نے سنسناٹی میں سی این این ٹاؤن ہال طرز کے پروگرام میں کہا کہ ان کی حکومت پورے اوپیائیڈ مسئلے سے محکمہ انصاف میں عملے کی تعداد میں بھاری اضافہ کر کے نمٹ رہی ہے جو اس معاملے پر کام کر رہے ہیں۔ سینئر امریکی اور چینی سفارتکار اتوار کو ایک ایسے وقت میں ملاقات کر رہے ہیں جب واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان کشیدگیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بدھ کے روز امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ امریکہ کے نمبر دو سفارتکار وینڈی شرمن ایشیا کے دورے کے ایک حصے کے طور پر، جس میں جاپان، جنوبی کوریا اور منگولیا اور عمان شامل ہیں، چین کے شہر تیانجین میں چینی وزیر خارجہ اور دوسروں سے ملاقات کریں گے۔ امریکی میڈیا ادارے یو ایس ایجنسی فار گلوبل میڈیا نے ان رپورٹس پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ 180 سے زیادہ صحافیوں کو، جن میں وائس آف امریکہ اور ریڈیو فری یورپ، ریڈیو لیبرٹی کے صحافی بھی شامل ہیں، بظاہر فوجی سطح کے ایک جدید نگرانی کے ایپ اسپائی ویئر کا ہدف بنایا گیا ہے۔ یو ایس اے جی ایم کی جانب سے جاری کی گئی پریس ریلیز کے مطابق ادارے کی چیف ایگزیکٹو آفیسر کیلو چاہ نے کہا ہے کہ صحافیوں کی نجی گفتگو کو کسی بھی طریقے سے ہدف بنانا قابل قبول نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس خلاف ورزی کو لازمی طور پر روکنا چاہیے اور صحافیوں کی سیکیورٹی کو لازمی تحفظ فراہم کیا جانا چاہیے۔ یہ اسپائی ویئر ایک اسرائیلی کمپنی این ایس او گروپ نے تیار کیا تھا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔ تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے مختلف رہنماؤں کے درمیان سوشل میڈیا پر لڑائی کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ افغان نائب صدر نے 1971 میں پاک بھارت جنگ کے بعد جنرل نیازی کی دستخط کرتے ہوئے تصویر شیئر کی اور کہا کہ ہماری تاریخ میں ایسی تصویر نہیں اور نہ ہی ہوگی۔ اس پر پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف کا کہنا ہے کہ افغانستان کو روزانہ ایسے بیانات کی وجہ سے شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو افغانستان کے امن میں کوئی دلچسپی نہیں اور ایسے لوگ کل کو محفوظ مقامات پر چلے جائیں گے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایسے بیانات پاکستان اور افغانستان کے امن کو خراب کرنے کے ساتھ ساتھ خطے کے امن کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں کچھ دیر کے بعد۔ امریکی محکمہ دفاع یعنی پینٹاگون نے اعتراف کیا ہے کہ طالبان افغانستان کے آدھے سے زیادہ ضلع مراکز پر کنٹرول رکھتے ہیں، لہذا آنے والے مہینے افغان حکومت کی قیادت اور عزم کا امتحان ہوں گے۔ امریکہ کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل مارک ملے نے بدھ کے روز پینٹاگون میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ اندازے جو ظاہر کرتے ہیں کہ طالبان افغانستان کے اطراف میں تیزی سے مختلف علاقوں کو اپنے کنٹرول میں لے رہے ہیں، وہ حقیقت سے دور نہیں۔ وائس آف امریکہ کے جیف سیلڈن کی رپورٹ کے مطابق مارک ملے کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان کے 212 ضلع مراکز جو کہ ملک کے کل اضلاع کا تقریباً نصف بنتے ہیں، اس وقت طالبان کے کنٹرول میں ہیں، اور طالبان جنگجو ملک کے 34 میں سے 17 صوبائی حکومتوں کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں۔ جنرل ملی نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اسٹریٹجک مومنٹم طالبان کے پاس ہے۔ اسد نذیر تفصیل بیان کرتے ہیں۔
جنرل مارک ملی نے کہا کہ طالبان کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آبادی کے بڑے مراکز کو الگ تھلگ کر دیں۔ وہ یہی کچھ کابل کے ساتھ کر رہے ہیں۔ وہ بہت سے علاقوں کا کنٹرول حاصل کر چکے ہیں۔ یہ اعتراف افغانستان سے امریکہ اور اتحادی افواج کے اپنے باقی ماندہ فوجی نکالنے کے عمل کے 2.5 مہینے بعد سامنے آیا ہے، باوجود اس کے کہ امریکہ کے چوٹی کے عہدیداروں اور صدر بائیڈن نے یقین دہانی کرائی تھی کہ طالبان کا افغانستان پر قبضے کا امکان نہیں ہے۔ لیکن واشنگٹن میں قائم ادارے فاؤنڈیشن فار ڈیفنس آف ڈیموکریسیز کے جریدے لانگ وار جرنل نے اس بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے کہ جب سے غیر ملکی افواج نے افغانستان سے انخلا شروع کیا ہے، طالبان نے اپنے کنٹرول والے اضلاع کی تعداد 3 گنا کر لی ہے۔ گزشتہ ماہ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں متعدد انٹیلیجنس اداروں کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ طالبان وہ کچھ حاصل کرنے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں جو وہ مذاکرات کی میز پر حاصل نہیں کر سکے تھے۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا تھا کہ طالبان کے کمانڈرز افغان تنازع کے فوجی حل پر مصر ہیں۔ جنرل ملی نے جب جون میں کانگریس کو افغان صورتحال سے متعلق بریفنگ دی تھی تو اس وقت طالبان نے 81 ضلع مراکز پر کنٹرول حاصل کیا تھا، جبکہ اب یہ تعداد دگنی ہو گئی ہے۔ جنرل ملی نے خبردار کیا کہ طالبان کا یہ موقف مان لینا بھی ایک غلطی ہوگی کہ افغانستان کی سیکورٹی فورسز بالکل ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہی ہیں۔ ان کے بقول افغانستان کی سیکورٹی فورسز اضلاع سے اس لیے بھی پیچھے ہٹ رہی ہیں کہ وہ خود کو زیادہ مستحکم کر سکیں، اور ان کی سوچ یہ ہے کہ آبادی کو محفوظ بنایا جائے کیونکہ زیادہ تر آبادی صوبائی دارالحکومتوں میں رہتی ہے۔ ادھر امریکی وزیر دفاع لوئیڈ آسٹن نے بھی بدھ کو صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ افغان سیکورٹی فورسز اور حکومت کی مدد کے لیے پرعزم ہے۔ تاہم دوسری جانب امریکی حکومت کے بعض حلقوں کے اندر یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ آیا افغان سیکورٹی فورسز طالبان کے سامنے ٹھہرنے کی اہلیت رکھتی ہیں یا نہیں۔ بدھ کو پینٹاگون نے بتایا کہ افغان مترجمین اور ان افراد کا پہلا گروپ جلد امریکہ پہنچ رہا ہے جن کی زندگیاں افغانستان کے اندر خطرے میں ہو سکتی ہیں۔ وزیر دفاع لوئیڈ آسٹن نے کہا کہ یہ امریکہ کے دوست ہیں جنہوں نے مثالی طور پر بڑا حوصلہ مندانہ کام کیا ہے، اور ہم ان کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور امریکہ کے جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے چیئرمین جنرل مارک ملی کی افغانستان کے کوئی 210 ضلعی مراکز پر طالبان کے کنٹرول سے متعلق ریمارکس پر افغانستان کے صدارتی دفتر نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر طالبان امن میں شریک نہ ہوئے تو افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز اپنے ملک کا دفاع کریں گی۔ وزارت دفاع کے ترجمان فواد احمد نے کہا کہ افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز جلد ہی طالبان کے قبضے والے ضلعی مراکز کو واپس لینے کے لیے کارروائی کا آغاز کریں گی۔ جنرل ملی نے پینٹاگون میں رپورٹروں کو بتایا کہ طالبان اب افغانستان کے 419 ضلعی مراکز میں سے 210 پر کنٹرول حاصل کر چکے ہیں، اور بقول ان کے ایسا لگتا ہے کہ فوجی صورتحال ان کی جانب ہے، لیکن جنرل عمر اجمل شنواری اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں اس بات سے متفق نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ کی صورتحال میں کوئی بھی ضلعی مراکز پر کنٹرول کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور کابل میں امریکی سفارت خانے نے طالبان اور دوسرے فریقوں سے فوری طور پر تشدد ختم کرنے اور مستقل اور جامع جنگ بندی پر رضامند ہونے کے لیے کہا ہے۔ ساتھ ہی کابل میں امریکی شاہدی افیلس راس ویلسن نے ٹویٹس کے ایک سلسلے میں طالبان سے افغان خواتین کے سلسلے میں پالیسیاں تبدیل کرنے کو کہا۔ انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں سکولوں تک لڑکیوں کی رسائی روکنے یا معاشرے میں خواتین کے حقوق پر قدغن لگانے، انہیں کام پر جانے سے روکنے وغیرہ جیسے کاموں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج عورتوں اور مردوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں۔ اور آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں اسلام آباد سے آصم علی رانا کی رپورٹ، جس کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے مختلف رہنماؤں کے درمیان سوشل میڈیا پر لڑائی کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ایسے بیانات پاکستان اور افغانستان کے امن کو خراب کرنے کے ساتھ ساتھ خطے کے امن کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے آصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
پاکستان اور افغانستان کے مختلف رہنماؤں کے درمیان تلخ بیانات کا تبادلہ جاری ہے، اور جمعرات کے روز افغان نائب صدر امر اللہ صالح کی طرف سے کی گئی ایک ٹویٹ پر دونوں ممالک کے درمیان ایک بار پھر لفظی جنگ شروع ہو گئی۔ امر اللہ صالح نے جمعرات کے روز ایک تصویر ٹویٹ کی۔ یہ تصویر 1971 میں پاک بھارت جنگ کی تھی، جس میں جنرل نیازی سرنڈر کے معاہدے پر دستخط کر رہے تھے۔ اس تصویر کے ساتھ امر اللہ صالح نے لکھا کہ ہماری تاریخ میں ایسی تصویر نہیں ہے اور نہ ہی ہوگی۔ کل میں ایک سیکنڈ کے لیے لڑکھڑایا جب ایک راکٹ نے اڑان بھری اور کچھ میٹر کے فاصلے پر اترا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنے خلاف بات کرنے والوں کو کہا کہ پیارے پاک ٹویٹر حملہ آور، طالبان اور دہشت گردی اس تصویر کے صدمے کو ٹھیک نہیں کر سکتی، دوسرے طریقے تلاش کریں۔ اس پر پاکستان کے مختلف رہنماؤں نے بھی سخت بیانات دیے۔ مشیر قومی سلامتی محید یوسف نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ افغانستان کو ان بیوقوفانہ بیانات کی وجہ سے روزانہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ افغانوں کو یقین دلایا جائے کہ ہر کوئی ان اسپائلرز کے ایجنڈے کو دیکھ رہا ہے۔ ہم مٹھی بھر ان زہریلے ذہنوں کو افغانستان میں امن کے لیے اثر انداز نہیں ہونے دیں گے۔ تجزیہ کار اور سابق سفارتکار ایاز وزیر کہتے ہیں کہ ایسے بیانات پر بات کرنا بھی وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔
اٹس ناٹ ورتھ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ، اس پہ وقت ضائع کرنا ہے۔ وہاں لوگوں کی جان کی پڑی ہے، دونوں ملکوں کے تعلقات کی پڑی ہے، اور ہم اس کے پیچھے پڑے کہ فلانے نے کیا بولا، فلانے نے کیا بولا۔
محید یوسف کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے کچھ لوگوں کو ہمارے افغان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ان کے اعلیٰ عہدیداروں کی حیثیت سے ان پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ ان کے فریبانہ بیانات اپنی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے اور دو طرفہ تعلقات کو خراب کرنے کی مستقل کوشش ہے۔ پاکستان میں واشنگٹن پوسٹ کے صحافی حق نواز خان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا کے منفی استعمال کی وجہ سے ایسے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ امر اللہ صالح افغانستان کے نائب صدر ہیں اور انہیں اپنے عہدے کی تکریم کا خیال رکھنا چاہیے۔ دونوں طرف سے ایک بیان کے بعد دوسری جانب سے لفظی جنگ دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید خراب کرے گی۔
جو حالات نازک ہے، ابھی اگست کا مہینہ ہے، اگست کے بعد افغانستان سے جو ہے یہ خارجی جتنی فورسز ہے، امریکی افواج، انہوں نے نکلنا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا حالات ہوگا اگر اسی طرح چلتا رہا کہ جس طرح ہندوستان کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے اور ایران کی طرف سے ایک مرتبہ پھر پراکسی شروع ہو گئی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر ایک مرتبہ پھر افغانستان نوے کی رہائی کی طرف چلا جائے گا، خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔
وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے بھی اس پر ٹویٹ کیا اور کہا کہ افغانستان بہادر افغان عوام پر مشتمل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان جیسے کچھ لوگوں کو افغانستان کے امن میں کوئی دلچسپی نہیں، اور کل کو یہ لوگ محفوظ مقامات پر بھاگ جائیں گے۔ امر اللہ صالح کی طرف سے حالیہ دنوں میں یہ پہلا بیان نہیں۔ 15 جولائی کو ایک ٹویٹ میں انہوں نے پاکستان ایئر فورس پر الزام عائد کیا کہ پاکستان فضائیہ نے افغان آرمی کو وارننگ دی ہے کہ وہ سپن بولدے کے علاقے میں طالبان کے خلاف کوئی کاروائی نہ کریں۔ طالبان کے خلاف کاروائی کی گئی تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ پاکستان نے اس الزام کی واضح تردید کی تھی، اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایسے بیانات کو افغان امن عمل کے لیے نقصان دہ قرار دیا تھا۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اور ترکی طالبان کی مخالفت کے باوجود افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا کے بعد کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی سنبھالنے کے اپنے منصوبوں کو آگے بڑھا رہا ہے۔ انکرا اس ایئرپورٹ کو محفوظ بنانے کے لیے واشنگٹن سے گفت و شنید کر رہا ہے، جس کے بارے میں تجزیہ کار کہتے ہیں کہ وہ افغانستان میں استحکام اور بین الاقوامی موجودگی برقرار رکھنے کے لیے کلیدی اہمیت رکھتا ہے۔ طالبان نے انتباہ کیا ہے کہ اگر ترکی کی فوج غیر ملکی فورسز کے انخلا کے بعد افغانستان میں رہی تو اسے سنگین نتائج کا سامنا ہوگا۔ لیکن ترک صدر رجب طیب اردوان اس ہفتے اپنے تبصروں میں ان دھمکیوں کو زیادہ اہمیت دیتے نہیں دکھائی دیے، اور انہوں نے نشاندہی کی کہ گفت و شنید جاری رہے گی۔ اردوان نے کہا کہ آیا وزارت خارجہ کی سطح پر یا ان کی اپنی سطح پر ترکی یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ کس قسم کے مذاکرات کر سکتا ہے اور یہ مذاکرات کہاں منعقد ہو سکتے ہیں۔ انکرا طالبان کی مخالفت میں کمی کے سلسلے میں افغانستان سے اپنے تاریخی روابط اور نیٹو کے واحد نمایاں طور پر مسلمان رکن کی اپنی حیثیت پر انحصار کر رہا ہے۔ افغانستان میں ترک فورسز نے طالبان کے ساتھ کسی فوجی محاذ رائے سے بھی گریز کیا ہے، تاہم انکرا میں قائم فورن افیئرز انسٹیٹیوٹ کے سربراہ حسین باغچی نے جو حال ہی میں علاقے سے واپس آئے ہیں خبردار کیا ہے کہ انکرا اپنی حیثیت کا اندازہ لگانے میں زیادہ خوش امیدی سے کام لے رہا ہے، کیونکہ طالبان تمام غیر ملکی فوجوں کو وہاں سے نکالنے کا پختہ عزم رکھتے ہیں۔ اور آئیے اب پاکستان سے کچھ اور رپورٹیں آپ کے لیے پیش کریں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں انتخابی مہم کے دوران اسٹیبلشمنٹ کو حرف تنقید بناتی رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو بھی آڑے ہاتھوں لیتی رہی ہیں۔ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ مریم نواز کا اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرنا ان کے والد نواز شریف کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹانے میں ان کا کردار ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ وہ توجہ حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ لاہور سے ضیاء مان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
نواز شریف کی بطور وزیر اعظم نااہلی کے بعد مریم نواز عوامی حلقوں میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق مریم نواز کا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سخت لہجہ اور تنقید نئی بات نہیں، ان کے سخت موقف کی وجہ سے حکمراں جماعت سے جڑے افراد بھی ان سے قدرے خفا نظر آتے ہیں۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ کے خیال میں یہ پاکستان مسلم لیگ نون اور مریم نواز کی سوچی سمجھی حکمت عملی ہے، جس کے تحت ایک بندہ مذاکرات اور مصالحت کے لیے جبکہ دوسرا بندہ ان کے خلاف ہونے والی مبینہ زیادتیوں اور نا انصافیوں کے خلاف آواز بلند کرتا رہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے سہیل وڑائچ نے کہا کہ یہ نون لیگ کی حکمت عملی ہے، جس سے انہیں فائدہ بھی ہوتا رہتا ہے اور دوسرا سوچوں کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔
میاں نواز شریف کو انہوں نے نکالا، میاں نواز شریف کو آج جس سچویشن میں ہیں ظاہر ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کافی رول ہے، میرے خیال جسٹیفائیڈ ہیں وہ یہ کہنے میں۔ دیکھیں جب انہوں نے ضرورت ہوتی ہے اگریسو ایک سٹانس کی تو مریم آگے آ جاتی ہے، اور اگر جب مفاہمت کی ضرورت ہوتی ہے، جب ڈائلاگ کی ضرورت ہوتی ہے تو شہباز آگے چلے جاتے ہیں۔
سینئر صحافی اور درجہ کار سلیم بخاری سمجھتے ہیں کہ مریم نواز کا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سخت رویہ خاصا پرانا ہو چکا ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے سلیم بخاری نے کہا یہ غصہ اسی صورت کم ہوگا کہ جب کہیں بیٹھ کر گفتگو ہو اور کوئی راستہ نکالا جائے۔
اگر تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کی پارٹی کو کرش کرنے کی کوششیں جاری رہیں گی، ان کو نیب کے ذریعے ذلیل کرنے کا عمل جو ہے وہ رکے گا نہیں، تو پھر لہجوں میں تلخی تو آئے۔
سینئر صحافی اور درجہ کار صابر شاکر مریم نواز کی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید بارے کہتے ہیں یہ ان کی اندر کی فرسٹریشن ہے، جس کی بنیادی وجہ ان کے خاندان اور جماعت کے اندرونی جھگڑے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے صابر شاکر نے کہا کہ اندرونی اختلافات کی خبریں سامنے آتی رہتی ہیں، ان کی رائے میں مریم نواز صاحبہ افواج پاکستان کی توجہ حاصل کرنا چاہتی ہیں، اس لیے ان پر تنقید کرتی رہتی ہیں۔
اسپیس وہ چاہ رہی ہیں تو اس لیے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی وہ عمران خان کو حد سے تنقید بتا رہے ہیں، لیکن دوسری جانب اب وہ افواج پاکستان کی بھی توجہ حاصل کرنا چاہتی ہیں۔
یاد رہے اس سے قبل پی ڈی ایم کے زیر انتظام ہونے والے جلسوں میں بھی مریم نواز پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کو حرف تنقید بناتی رہی ہیں۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
ہانگ کانگ سے کراچی آنے والا کارگو بحری جہاز کراچی کے ساحل کے قریب ریت میں دھس گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ 2200 ٹن وزنی اس کارگو شپ کو ریت سے نکالنے میں مزید 3 سے 4 روز لگ جائیں گے۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ کے مطابق جہاز کمزور انجن کی وجہ سے ریت میں دھسا، اور اب اسے نکالنے کی ذمہ داری بھی جہاز کے مالک کی ہے۔ تفصیلات کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
بدھ کے روز ہانگ کانگ سے کراچی آنے والا کارگو بحری جہاز ریت میں دھنس گیا۔ ریت میں دھنسنے والا جہاز کراچی پورٹ کے بیرونی حصے میں لنگر انداز تھا اور کراچی میں صرف عملے کی تبدیلی کے لیے آیا تھا، اس لیے یہ جہاز بندرگاہ کے اندر داخل نہیں ہوا۔ تاہم عملے کی تبدیلی کے بعد انتہائی اونچی سمندری لہروں کی وجہ سے اس کا اینکر ٹوٹ گیا اور جہاز لہروں کے ساتھ ساحل کے قریب جا پہنچا۔ اس دوران جہاز کا کمزور انجن بھی اسے دھنسنے سے نہ بچا سکا۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ کے ترجمان شارق احمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پھنسے ہوئے جہاز کو نکالنا جہاز نہ کمپنی کا کام ہے اور اس کام میں وسائل کو بروئے کار لانے میں مزید 3 سے 4 روز لگ سکتے ہیں۔
ایگزیکٹلی جو ہے نا بتانا تھوڑا مشکل ہے کہ جو ہے کہ وہ کب تک وہ جو ہے سروس کرنے کے لیے پہنچیں، کیونکہ یہ کرنا اونرز نے ہے، انہوں نے ہائر کرنا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ بھی تو ٹائم لے گا نا پہنچنے میں بھی، اس کو بھی ریسورسز موبلائز کرنے میں بھی تو ٹائم لگے گا نا، وہ موبلائز کرے گا وہ، اس کو بھی تقریباً 3-4 دن لگ جاتے ہیں۔
حکام کا کہنا ہے کہ یہ جہاز پاناما میں رجسٹرڈ ہے اور اس کا وزن 2257 ٹن ہے۔ جہاز کو ریت سے نکالنے کے لیے تمام آپریشنل اور تکنیکی معاونت فراہم کی جائے گی۔ ادھر کے پی ٹی حکام کے مطابق میرین پولوشن اسٹاف بھی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس جہاز سے کسی بھی قسم کے آبی اور ماحولیاتی نقصان کی ذمہ داری ملکیتی کمپنی پر عائد ہوگی۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں ہونے والی شدید بارشوں کے نتیجے میں شمالی صوبہ گلگت بلتستان نے شاہراہ کراکرم کو لینڈ سلائڈنگ کے باعث سیاحوں کے لیے بند کر دیا ہے، جبکہ صوبے میں پچھلے 4 دنوں کے دوران ہونے والی بارشوں کے نتیجے میں مجموعی طور پر 15 افراد ہلاک اور 20 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ افغانستان سے ملحق قبائلی ضلع باجوڑ کے ایک جھیل میں کشتیوں کے حادثے میں بھی 4 افراد ہلاک اور 7 زخمی ہوئے ہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ پیش کریں گے کچھ دیر کے بعد۔ بھارت کی سب سے زیادہ آبادی والی ریاست اتر پردیش میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نے بڑھتی آبادی پر قابو پانے کے لیے ایک قانون کا مسودہ پیش کیا ہے، جس کے تحت والدین کو زیادہ سے زیادہ 2 بچے پیدا کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ بعض مبصرین اس مجوزہ قانون کے مسودے کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس سے صنفی عدم مساوات پیدا ہوگی اور دیگر کئی مسائل جنم لیں گے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ حکومت نے یہ قدم آئندہ برس کے اوائل میں ہونے والی ریاست کی اسمبلی کے انتخابات کے پیش نظر اٹھایا ہے۔ ریاست کے لا کمیشن نے گزشتہ ہفتے یہ مسودہ عوامی غور و خوص کے لیے پیش کیا تھا اور عوام سے ان پر ان کی رائے مانگی گئی تھی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ملک کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اگر اسے نہ روکا گیا تو 2025 میں بھارت کی آبادی چین سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ حکومت کے مطابق اتر پردیش کی آبادی بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے، جس پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ یوپی کی آبادی 22 کروڑ ہے۔
کیا آپ جانتے ہیں کہ وی او اے اردو کا ایک ٹی وی شو بھی ہے؟ جی ہاں، ویو 360 دیکھیے آج نیوز پر پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے۔
امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بدھ کے روز کہا ہے کہ وہ مہلک نشہ آور ادویات کی آمد روکنے کے لیے چین کے ساتھ اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ وہ میکسیکو کے راستے امریکہ سمگل کی جاتی ہیں۔ بائیڈن نے سنسناٹی میں سی این این ٹاؤن ہال طرز کے پروگرام میں کہا کہ ان کی حکومت پورے اوپیوائڈ مسئلے سے محکمہ انصاف میں عملے کی تعداد میں بھاری اضافہ کر کے نمٹ رہی ہے جو اس معاملے پر کام کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات قمر عباس جعفری سے سنیے۔
فینٹینل کو ہیروئن کے مقابلے میں 50 سے 100 گنا زیادہ سخت سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ میں کیمیائی طور پر تیار کردہ نشاور ادویات یا سنتھیٹک ڈرگز اور بنیادی طور پر فینٹینل کے سبب صحت سے متعلق مسئلہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بار بار اٹھایا۔ سابق صدر نے منشیات کے کاروبار کو نہ روکنے کے لیے مسلسل چین پر نکتہ چینی کی، جو فینٹینل اور اس جیسی دوسری نشاور ادویات میکسیکو بھیجنے والا اصل ملک ہے، جہاں سے اسمگلروں کے گروہ یہ منشیات امریکہ اسمگل کرتے ہیں۔ صدر بائیڈن کی صدارت کے ان پہلے 6 ماہ کے دوران ان کے اوہایو کے تیسرے دورے سے پہلے، جہاں ریاست میں ہائی ویز اور پلوں کی مرمت سے لے کر بچوں میں ضرورت سے زیادہ کھانے کی عادت تک کے معاملات میں تشویش پائی جاتی ہے، 1500 الفاظ پر مشتمل ایک بیک گراؤنڈ میمو جاری کیا گیا ہے، جس میں اوپیوائڈ بحران کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ حالانکہ اوہایو ان ریاستوں میں شامل ہے جہاں منشیات کے اوور ڈوز کے سبب ہلاکتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ بدھ کے روز ایئر فورس ون پر وائس آف امریکہ کے اس سوال کے جواب میں کہ کیا بائیڈن حکومت کے لیے یہ ترجیحی مسئلہ ہے، وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے کہا کہ بالکل یہ اعلیٰ ترجیح ہے اور اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس مسئلے نے پورے اوہایو کے لوگوں کو متاثر کیا ہے اور مسلسل متاثر کر رہا ہے۔ صحت کا کوئی بھی ماہر بتا دے گا کہ جو سب سے اہم کام ہم کر سکتے ہیں وہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ لوگوں کو ہیلتھ کوریج تک رسائی دی جائے۔ ٹرمپ حکومت کے دور میں چین کے حوالے سے جو مقاصد متعین کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے۔ مجموعی طور پر امریکہ میں کرونا وبا کے پہلے 6 ماہ کے دوران منشیات کے استعمال سے اموات میں اضافہ ہوا ہے، اور وائٹ ہاؤس کے نیشنل ڈرگ کنٹرول پالیسی آفس کے مطابق اگست 2020 میں مکمل ہونے والے 12 ماہ کے عرصے میں 88,000 امریکی ہلاک ہوئے۔ اور ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے سینئر لیگل ریسرچ فیلو پال لارکن کا کہنا ہے کہ بائیڈن حکومت چین یا میکسیکو کے ساتھ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں کر رہی ہے۔ بائیڈن حکومت کے آغاز کے بعد وائٹ ہاؤس نے کوئی 4 ماہ قبل 7 حصوں پر مشتمل ایک منصوبہ پیش کیا ہے، جس کا مقصد منشیات کے استعمال سے اموات کو کم کرنے کے لیے اقدامات کرنا ہے، اور اس منصوبے پر آئندہ سال عمل درآمد ہونا ہے۔ اس کا ایک جز حکومت کی جانب سے گرفتاریوں پر توجہ کی بجائے علاج پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ بائیڈن نے اس انداز فکر کو سراہا ہے۔ بدھ کی رات ٹیلی ویژن پروگرام میں انہوں نے کہا، ہمیں منشیات استعمال کرنے کی پاداش میں لوگوں کو جیل نہیں بھیجنا چاہیے، بلکہ ان کے علاج معالجے پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ قمر عباس جعفری، اردو VOA نیوز، واشنگٹن۔
امریکی صدر جو بائیڈن نے بدھ کے روز جرمن چانسلر کے ساتھ اپنی گفتگو کو اس کے بعد سراہا جب واشنگٹن اور برلن نے یورپ کے لیے ایک متنازع روسی گیس پائپ لائن کے لیے مزید امریکی پابندیوں کے نفاذ کے بغیر تکمیل کی اجازت سے متعلق ایک معاہدے کا اعلان کیا۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق معاہدے کی شرائط کے مطابق امریکہ اور جرمنی نے عہد کیا کہ وہ نارتھ سٹریم 2 پائپ لائن کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کی کسی روسی کوشش کا مقابلہ کریں گے۔ اس معاہدے کا مقصد روسی توانائی پر یورپی انحصار کے بارے میں خدشات کو دور کرنا ہے، لیکن ناقدین کا فوری رد عمل یہ ہے کہ یہ کافی نہیں۔ بائیڈن نے کہا کہ پائپ لائن پہلے ہی 99% مکمل ہو چکی ہے اور یہ حقیقت پسندی نہیں کہ اسے روکنے کے بارے میں سوچا جائے۔ صدر نے یہ بات سنسناٹی میں ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی ایک ٹاؤن ہال میٹنگ میں نامہ نگاروں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ سینئر امریکی اور چینی سفارتکار اتوار کے روز ایک ایسے وقت پر ملاقات کر رہے ہیں جب واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہے۔ بدھ کے روز امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ امریکہ کے نمبر 2 سفارتکار وینڈی شرمن ایشیا کے دورے کے ایک حصے کے طور پر، جس میں جاپان، جنوبی کوریا، منگولیا اور عمان شامل ہیں، چین کے شہر تیان جن میں چینی وزیر خارجہ اور دوسروں سے ملاقات کریں گے۔ بدھ کے روز ایک بریفنگ میں محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا کہ ان تعلقات کے پس منظر میں جو پیچیدہ، چیلنجنگ اور ہمہ جہت ہیں، ہمارا خیال ہے کہ اعلی سطح کے عہدیداروں کے درمیان رابطوں کو برقرار رکھنا اہم ہے۔ چینی عہدیداروں سے شرمن کی یہ ملاقات ایسے وقت پر ہو رہی ہیں جب بائیڈن انتظامیہ چین پر مائیکروسافٹ ایکسچینج میل سرور سافٹ ویئر کے ایک بڑے پیمانے کی ہیکنگ کا الزام عائد کر رہی ہے۔ پیر کے روز امریکہ نے 4 چینی شہریوں پر امریکہ کے تجارتی راز، ٹیکنالوجی اور بیماری پر ریسرچ کی چوری کی کوشش کے الزامات کی نشاندہی کی، جن کی چین نے تردید کی ہے۔ امریکی سینٹ میں ریپبلکنز نے 2 جماعتی انفراسٹرکچر ڈیل پر بحث شروع کرنے کی کوشش کو مسترد کر دیا۔ انفراسٹرکچر سمجھوتا سینیٹرز نے صدر جو بائیڈن کے ساتھ طے کیا تھا، لیکن اس کے حامی آنے والے دنوں میں اس معاملے پر ایک نیا اور بہتر موقع ملنے کی توقع کر رہے ہیں۔ سینٹ میں اکثریت کے رہنما چک شومر کا کہنا ہے کہ بدھ کے روز کرائے جانے والے ووٹ کا مقصد اس عمل کو جاری رکھنے سے ہے، کیونکہ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ لیکن ریپبلکن سینیٹرز کہتے ہیں کہ انہیں حتمی مسودہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ووٹ کو پیر کے روز تک مؤخر کر دیا جائے۔ مذاکرات کار اس ہفتے مسلسل ملاقات کرتے آ رہے ہیں تاکہ حتمی معاہدے کے حصول کی راہ ہموار ہو سکے۔ جل بائیڈن بطور خاتون اول اپنے پہلے تنہا بین الاقوامی سفر پر ہیں۔ وہ ٹوکیو میں ہونے والے اولمپک مقابلوں میں امریکی وفد کی قیادت کر رہے ہیں، جہاں COVID-19 کے نئے کیسز 6 ماہ کے بعد انتہائی سطح کو چھو رہے ہیں۔ خاتون اول بدھ کے روز واشنگٹن سے روانہ ہوئیں اور الاسکا پہنچیں، جہاں انہوں نے فوجی اور ویٹرن خاندانوں سے ملاقات کی اور لوگوں کو COVID-19 ویکسین لینے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ جمعرات یعنی آج ٹوکیو پہنچ کر وزیر اعظم کے ساتھ عشائیہ میں شامل ہوں گی اور شہنشاہ سے بھی ملاقات کرے ہیں۔ خاتون اول جمعے کے روز اولمپکس کے افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گی۔ جل بائیڈن ہفتے کے روز ٹوکیو سے روانہ ہوں گی اور واشنگٹن کے سفر کے دوران ہوائی میں رکتے ہوئے ایک ویکسینیشن کلینک کا دورہ کریں گی۔ امریکی میڈیا کے ادارے یو ایس ایجنسی فار گلوبل میڈیا یعنی USAGM نے ان رپورٹوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ 180 سے زیادہ صحافیوں کو، جن میں وائس آف امریکہ، ریڈیو فری یورپ، ریڈیو لیبرٹی کے صحافی بھی شامل ہیں، بظاہر فوجی سطح کے ایک جدید نگرانی کے ایپ سپائی ویئر کا ہدف بنایا گیا۔ USAGM کی جانب سے جاری کی گئی پریس ریلیز کے مطابق ادارے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کیلو چاؤ نے کہا کہ صحافیوں کی نجی گفتگو کو کسی بھی طریقے سے ہدف بنانا قابل قبول نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس خلاف ورزی کو لازمی طور پر روکنا چاہیے اور صحافیوں کی سیکیورٹی کو لازمی تحفظ فراہم کرنا چاہیے. میڈیا اداروں کے ایک کنسورشیم نے تفتیش کے بعد کہا کہ حکومتوں کے لیے دہشت گردوں کا پیچھا کرنے کی غرض سے بنائے جانے والے اس اسپائی ویئر پیگاسس پروجیکٹ کو صحافیوں، انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں، کاروباری اداروں کے اعلی عہدیداروں اور سرکاری افسروں کے اسمارٹ فون ہیک کرنے کے لیے استعمال کیا گیا. یہ اسپائی ویئر ایک اسرائیل کمپنی این ایس او گروپ نے تیار کیا. واشنگٹن پوسٹ نے جو اس کنسورشیم کا حصہ ہے اپنی رپورٹ میں کہا کہ جن صحافیوں کو ہدف بنایا گیا ان میں سے کچھ کا تعلق وائس آف امریکہ سے ہے. اس کے علاوہ منظم جرم اور کرپشن سے متعلق رپورٹنگ کے گروپ آرگنائز کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ کی ایک نئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آذربائیجان کی حکومت اس سافٹ ویئر کو سینکڑوں مقامی سرگرم کارکنوں اور صحافیوں کی نگرانی کے لیے استعمال کرتی رہی ہے، جن میں ریڈیو فری یورپ، ریڈیو لبرٹی کے سابقہ نمائندے بھی شامل ہیں. ان میں آر ایف ای آر ایل کی سابقہ بیورو چیف خدیجہ اسماعیلیہ اور ایک انتہائی معروف تحقیقی صحافی کے نام بھی ہیں. اس تفتیش کے لیے پیرس میں قائم صحافت سے متعلق ایک غیر منافع بخش گروپ فاربیڈن سٹوریز نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کے سیکیورٹی لیب کی تکنیکی مدد کے ساتھ تعاون کیا تھا. یو ایس اے جی ایم کی سی ای او کیلو چاؤ کا کہنا ہے کہ نئی ٹیکنالوجی صحافیوں کو اپنا کام بہتر بنانے میں مدد کے لیے استعمال ہونی چاہیے، نہ کہ اسے ان کی جاسوسی اور انہیں ہراساں کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. اسرائیل کے وزیر اعظم نے منگل کے روز آئس کریم کمپنی بین اینڈ جیریز کے اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں میں اپنی آئس کریم فروخت نہ کرنے کے فیصلے کے خلاف مہم تیز کرنے کا عندیہ دیا ہے. دوسری طرف اسرائیل کے امریکہ میں سفیر نے امریکہ کی درجنوں ریاستوں کے گورنروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آئس کریم کمپنی کے خلاف ریاستوں کے اسرائیل کے بائیکاٹ کے خلاف قوانین کو استعمال کریں. خبر رسائی ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق اسرائیل کی جانب سے یہ سخت رد عمل ملک میں موجود اس خدشے کے تحت ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مستقبل میں مزید کمپنیاں اس کمپنی کی طرح اسرائیل میں کاروبار کرنے سے انکار کر سکتی ہیں. اسد نذیر تفصیل بیان کرتے ہیں.
اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے بتایا کہ وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے بین اینڈ جیریز کی پیرنٹ کمپنی یونی لیور کے چیف ایگزیکٹو ایلن جوپے سے بات کرتے ہوئے اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے اور اسے اسرائیل مخالف اقدام قرار دیا ہے. دفتر کے مطابق وزیر اعظم نے کہا کہ اس اقدام کے سنگین قانونی اور دیگر نتائج ہو سکتے ہیں اور اسرائیل اپنے شہریوں کے بائیکاٹ کے خلاف سختی سے جواب دے گا. اے پی کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے اس معاملے پر براہ راست تبصرہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اس کے بارے میں مجوزہ کمپنی سے سوال کرنا چاہیے. تاہم انہوں نے کہا کہ امریکہ اسرائیل کے بائیکاٹ کے فیصلے کے خلاف ہے کیونکہ یہ ایک ملک کو غیر منصفانہ طور پر نشانہ بناتا ہے. اسرائیل کے امریکہ اور اقوام متحدہ میں سفیر جیلاد اردان نے ان 35 امریکی ریاستوں کے گورنروں کو خطوط بھیجے ہیں جہاں اسرائیل کی مصنوعات کے بائیکاٹ کے خلاف قوانین موجود ہیں. اسرائیلی سفیر کی جانب سے امریکی ریاستوں کے گورنروں کو لکھے گئے خط کے مطابق ایک ایسے وقت میں جب عرب ملک اسرائیل کا کئی دہائیوں سے جاری بائیکاٹ ختم کرنے پر راضی ہو رہے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ امن معاہدوں پر دستخط کیے جا رہے ہیں، خطے میں ثقافتی اور معاشی تعاون بڑھ رہا ہے، نظریاتی طور پر انتہائی پسند ایجنڈے کی حامل امریکی کمپنیوں کو ایسے اقدامات کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو امریکہ کی اپنی پالیسیوں کے خلاف ہوں. خط کے مطابق ماضی گواہ ہے کہ ایسے بائیکاٹ کا اثر صرف اسرائیل کے شہریوں پر نہیں پڑتا بلکہ ان سے فلسطینیوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے. پیر کے روز آئس کریم بنانے والی امریکی کمپنی بین اینڈ جیریز نے اعلان کیا تھا کہ وہ اسرائیل کے زیر انتظام مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں اپنی آئس کریم فروخت کرنا بند کر دے گی. کمپنی کے مطابق ان علاقوں میں اپنی مصنوعات کی فروخت کمپنی کی اخلاقی اقدار کے خلاف ہیں. اے پی کے مطابق کمپنی کی جانب سے اس بیان کو کسی بھی بڑی کمپنی کی جانب سے اسرائیل کے مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں نو آبادیات کی پالیسی کے خلاف ایک بڑی مزاحمت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. اپنے بیان میں بین اینڈ جیریز نے کہا ہے کہ اس نے اسرائیل میں اپنے شراکت دار کو مطلع کر دیا ہے کہ اس کا 2022 کے آخر میں ختم ہونے والا لائسنس دوبارہ بحال نہیں کیا جائے گا. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور اب دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور اعداد و شمار. امریکہ کے محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ امریکہ نے غیر ضروری سفر کے لیے کینیڈا اور میکسیکو کے ساتھ مشترکہ زمینی سرحدوں کی بندش میں 21 اگست تک توسیع کر دی۔ محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کی طرف سے سرحد کو مزید 30 روز تک بند رکھنے کے اعلان سے قبل کینیڈا نے پیر کے روز کہا تھا کہ وہ 9 اگست سے ان افراد کے لیے اپنے ملک کے سفر کی پابندی کو ختم کر دے گا جن کو مکمل طور پر ویکسین لگا دی گئی ہو۔ اس اعلان سے کووڈ-19 کی وجہ سے 16 ماہ سے عائد سفری پابندی ختم ہو جائے گی۔ امریکہ اور کینیڈا سفری پابندیوں میں نرمی اس وقت سامنے آئی جب امریکہ کے ایسے کچھ حصوں میں کرونا وائرس کی قسم ڈیلٹا کا زور بڑھا ہے جہاں ویکسینیشن کی شرح نسبتاً کم ہے اور جس سے امریکی محکمہ صحت کے عہدیداروں میں تشویش ہے۔ محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے کہا کہ وہ ایسی صورتحال کے بارے میں آگاہی کے لیے کینیڈا اور میکسیکن ہم منصبوں کے ساتھ مستقل رابطے میں ہیں جس کے تحت محفوظ طریقے سے مستقل طور پر پابندیوں کو کم کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ اور کینیڈا کے کاروباروں نے دونوں ممالک کے درمیان مارچ 2020 میں کردہ غیر ضروری سفری پابندیوں کو ختم کرنے پر زور دیا۔ امریکہ نے کووڈ-19 کے منفی ٹیسٹ موصول ہونے کے بعد کینیڈا کے شہریوں کو ہوائی جہاز کے ذریعے ملک میں داخل ہونے کی اجازت دی تھی لیکن کینیڈا نے امریکی مسافروں کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ بائیڈن انتظامیہ نے گزشتہ ماہ کینیڈا، میکسیکو، برطانیہ اور یورپی یونین کے ساتھ انٹر ایجنسی ورکنگ گروپ بنائے تھے تاکہ اس بات کا مشاہدہ کیا جا سکے کہ آخرکار سرحدی اور سفری پابندیوں کو کیسے ختم کیا جائے۔ اطلاعات کے مطابق چین ان لوگوں کے لیے جنہیں چین کی ویکسینز مثلاً سائنوویک اور سائنوفارم مکمل طور پر لگ چکی ہیں، بوسٹر شاٹ کے طور پر ایک غیر ملکی ویکسین کے استعمال پر غور کرا ہے۔ چین کے ایک موقر فائنینشل میگزین چائیک سن کے مطابق چین کے ادویات سے متعلق ریگولیٹرز نے ماہرین کے ایک پینل کی مدد سے چین کی شنگھائی فورسن فارما اور جرمنی کی کمپنی بایون ٹیک کی مشترکہ طور پر تیار کردہ بوسٹر ویکسین کا جائزہ مکمل کر لیا ہے اور یہ اب انتظامی ریویو کے مرحلے میں ہے۔ یہ رپورٹ اس کے بعد سامنے آئی جب تھائی لینڈ اور انڈونیشیا نے اعلان کیا کہ وہ چین کی تیار کردہ ویکسینز کی جگہ مغربی ویکسینز کو استعمال کریں گے۔ بایو ٹیکنالوجی کمپنیوں نے بدھ کے روز بتایا ہے کہ فائزر اور بایون ٹیک نے جنوبی افریقہ کی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ وہ افریقہ میں تقسیم کے لیے اپنی کووڈ-19 ویکسین تیار کریں۔ کیپ ٹاؤن میں بایو ویک انسٹیٹیوٹ 2022 سے ویکسین کی سالانہ 100 ملین خوراکیں تیار کرے گا۔ یہ کمپنی یورپ سے ملنے والی ویکسین کے اجزاء کو ملا دے گی، ان کو شیشیوں میں بھرے گی اور افریقہ کے 54 ممالک میں تقسیم کے لیے پیک کیا جائے گا۔ یہ معاہدہ بالآخر ایک ایسے براعظم میں ویکسین کی قلت کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے جہاں بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے لیے افریقہ کے مراکز کا کہنا ہے کہ ان کی 1.3 ارب آبادی کے صرف 2% سے بھی کم تعداد میں لوگوں کو ویکسین کی ایک خوراک دی گئی۔ فائزر کے چیف ایگزیکٹو البرٹ بولنا نے کہا کہ اس کمپنی کا ہدف افریقہ بھر کے لوگوں کو یہ ویکسین فراہم کرنا ہے۔ یہ معاہدہ ان گزشتہ دو طرفہ معاہدوں سے مختلف ہے جن میں دیکھا گیا کہ زیادہ تر ویکسین دولت مند ملکوں کو فروخت کی جا رہی ہے۔ جانسن اینڈ جانسن ویکسین پہلے ہی جنوبی افریقہ میں اس طرح کے طریقہ کار سے تیار کی جا رہی ہے اور جس میں سالانہ 200 ملین سے زائد خوراکیں تیار کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ یہ ویکسین افریقی براعظم میں بھی تقسیم کی جا رہی ہے۔ کرونا وائرس کی خبروں کے بعد آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ اور رپورٹیں۔ کرہ ارض کے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے اثرات اب موسموں پر نمایاں طور پر ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ کہیں گرمی ماضی کے ریکارڈ توڑتی نظر آتی ہے تو کہیں شدید بارشوں اور سیلابوں نے تباہی مچا رکھی ہے، اور کہیں خشک سالی یہ رنگ دکھا رہی ہے کہ بوند بوند کو ترستی آبادیاں پانی کی تلاش میں دوسرے علاقوں کی جانب نقل مکانی کر رہی ہیں۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے براعظم امریکہ اور یورپ گرمی کی شدید لپیٹ میں ہے۔ ان علاقوں میں بھی جہاں گرمیوں میں موسم معتدل رہتا ہے، چوٹی سے ایڑی تک پسینہ بہ رہا ہے، اور جن گھروں میں پنکھے بھی نہیں ہوا کرتے تھے وہاں لوگ دھڑا دھڑ ایئر کنڈیشنر لگوا رہے ہیں۔ فضا میں نمی کی سطح گرنے اور تیز ہوائیں چلنے سے جنگلات میں آگ بھڑک اٹھنے کے واقعات بھی بڑھ گئے ہیں۔ سمن خان تفصیل بیان کرتی ہیں۔
ان دنوں امریکہ کی کئی ریاستوں، کینیڈا اور روس کے جنگلات میں آتش زدگی کی خبریں آ رہی ہیں۔ ایسوسیٹڈ پریس کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ روس کے علاقے سائبیریا میں 7 لاکھ ہیکٹر سے زیادہ رقبے پر پھیلے ہوئے جنگلات میں آگ بھڑک رہی ہے۔ یہ علاقہ سائبیریا کے یاکوتیا ریجن کے شمال مشرق میں واقع ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ اب تک لگ بھگ 15 لاکھ ہیکٹر پر محیط جنگلات جل کر راکھ ہو چکے ہیں۔ آگ بجھانے کے لیے 2000 سے زیادہ فائر فائٹر دن رات کام کر رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آگ کا دائرہ اتنا وسیع اور شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس پر قابو پانے کا امکان محدود ہو گیا ہے، اور یہ سلسلہ اگست کے وقت تک جاری رہ سکتا ہے جب موسم بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ امریکہ میں جنگلات میں بھڑکنے والی آگ کی صورتحال سائبیریا سے مختلف نہیں ہے. ریاست کیلیفورنیا کے سیرا نیواڈا کے علاقے میں موسم انتہائی خشک ہے اور شدید گرمی کی لہر وہاں جنگلات میں لگی آگ کو مزید پھیلنے میں مدد اور فائر فائٹرز کی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے. الپائن کاؤنٹی میں جہاں تقریباً 158 کلومیٹر کے علاقے میں آگ پھیلی ہوئی ہے, آبادیاں نقل مکانی کر رہی ہیں کیونکہ آگ بجھانے کی کوششوں کے باوجود مزید جنگلات اس کی لپیٹ میں آ رہے ہیں. گزشتہ برسوں میں بھی یہ علاقے جنگلات میں بھڑکنے والی آگ کا سامنا کر چکے ہیں. موسمیات کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جنگلات میں آتش زدگی کے بڑھتے ہوئے واقعات اور ان کے وسیع ہوتے ہوئے دائرے کا سبب کرہ ارض کے درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہے, جس کی زیادہ تر وجہ کاربن گیسوں کے اخراج پر قابو پانے میں ناکامی ہے. جنگلات کی آگ کے مزید واقعات کینیڈا میں رونما ہو رہے ہیں, جہاں مغربی صوبے برٹش کولمبیا نے آتش زدگی کے دائرے میں اضافے کے بعد منگل کے روز ہنگامی صورتحال کا اعلان کیا گیا. حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ شدید گرم موسم اور تیز ہواؤں کے باعث آنے والے دنوں میں جنگلات کی آگ مزید پھیل سکتی ہے. برٹش کولمبیا کے عوامی حفاظت کے وزیر مائک فرن ورتھ نے کہا ہے کہ آگ کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور خراب ہوتے ہوئے موسم کے سبب ہمیں ایمرجنسی نافذ کرنی پڑی ہے. ایمرجنسی کے تحت منگل کے روز 5,700 افراد کو فوری طور پر علاقہ چھوڑنے کے احکامات دیے گئے ہیں, جبکہ مزید 32,000 افراد سے کہا ہے کہ آگ بھڑکنے کی صورت میں وہ علاقہ چھوڑنے کے لیے تیار رہیں. جنگلات میں لگی ہوئی آگ سے اٹھنے والے دھوئیں نے برٹش کولمبیا کے 3,000 مربع کلومیٹر علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے, جبکہ 3,000 سے زیادہ فائر فائٹرز آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں. کینیڈا اور امریکہ کے مغربی ساحلی علاقوں کے جنگلات میں جون کے آخر میں آنے والی گرمی کی شدید لہر کے باعث آگ بھڑکنے کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ گرمی کی اس لہر کا تعلق آب و ہوا کی تبدیلی سے ہے. دوسری جانب شدید موسم غیر معمولی بارشوں اور سیلابوں کا سبب بن رہے ہیں, جس کا تازہ ترین ہدف چین کا شہر جنگجو بنا ہے. اس علاقے میں کئی دنوں کی شدید بارشوں کے بعد سیلاب آ گیا ہے اور 25 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے. بارشوں سے صوبے ہنان کے صدر مقام کی سڑکیں اور اس پر کھڑی ہوئی گاڑیاں بہہ گئیں. سیلاب نے شہر کے سب وے اور ٹرانسپورٹ سسٹم کو شدید نقصان پہنچایا. بارشوں سے ڈیموں میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو گئی ہے. یولانگ شہر کے قریب واقع یٹن ڈیم میں 20 میٹر کا شگاف پڑ گیا ہے, جس سے اس کے تباہ ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. حکومت نے علاقے سے 1,00,000 افراد کو نکال کر محفوظ مقامات پر پہنچا دیا ہے. اس سال موسم گرما میں شدید موسم کے نتیجے میں بارشوں اور سیلابوں سے صوبے سچوان میں سینکڑوں افراد ہلاک ہو گئے, جبکہ ہزاروں کو اس علاقے سے نکلنے پر مجبور ہونا پڑا. ماحولیات سے متعلق ایک بین الاقوامی تنظیم گرین پیس انٹرنیشنل کے عہدیداروں نے چین کو انتباہ کیا ہے کہ شہروں کی تیزی سے توسیع کے نتیجے میں ایسے موسموں کے بڑھتے ہوئے سانحات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس سے قبل حال ہی میں یورپ اور جاپان میں شدید بارشوں اور سیلابوں سے بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصانات ہو چکے ہیں. سمن خان, وائس آف امریکہ.
گزشتہ برس جولائی میں ایک ہائی پروفائل ٹویٹر ہیک میں مبینہ طور پر ملوث ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے. امریکی محکمہ انصاف نے بتایا ہے کہ برطانوی شہری جوزف اوکانر کو بدھ کے روز اسپین سے گرفتار کیا گیا. اوکانر نے مبینہ طور پر کے لیے اسپیس ایکس کے ایلان ماسک, سابق امریکی صدر باراک اوباما اور موجودہ صدر جو بائیڈن سمیت 130 سے زیادہ تصدیق شدہ اکاؤنٹس کی ہائی جیکنگ میں حصہ لیا. ٹویٹر کا فوری رد عمل یہ تھا کہ متعدد تصدیق شدہ اکاؤنٹس کو کئی گھنٹوں تک ٹویٹ کرنے سے روک کے رکھا. اوکانر پر یہ بھی شبہ ہے کہ اس نے ٹک ٹاک, سنیپ چیٹ اکاؤنٹس اور سائبر سٹاکنگ پر بھی کنٹرول کیا. اوکانر بظاہر واحد شخص نہیں تھا جو ہیکس میں شامل تھا. امریکی محکمہ انصاف نے گزشتہ سال فلوریڈا کے اس وقت 17 سال کے نوجوان گراہم ایوان کلارک پر بھی الزام عائد کیا تھا, اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ٹویٹر حملے کا ماسٹر مائنڈ رہا. اسے 3 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی. ایم ایس این کے مطابق فلوریڈا کے دیگر 2 رہائشی نیما فضیلی اور ایک برطانوی میسن شپارڈ کو بھی اس جرم میں ان کے مبینہ کردار کے لیے گرفتار کیا گیا ہے. جنوبی امریکہ کے ملک پرو کے ایک گاؤں میں اسکول ٹیچر پیڈرو کاسٹیو صدر منتخب ہو گئے. انہیں اپنے ملک کی تاریخ کا پہلا غریب صدر قرار دیا جا رہا ہے. 4 سال قبل پیڈرو کاسٹیو گاؤں کے ایک سرکاری اسکول کے گمنام استاد تھے, اور آج وہ اپنے ملک کے منتخب صدر ہیں. 51 سالہ پیڈرو نے 4 سال قبل اساتذہ کی تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنے پر ہونے والی ہڑتال کی قیادت کی تھی, جس کے بعد ان کی شہرت میں اضافہ ہوا. اے ایف سی سے بات کرتے ہوئے ایک تجزیہ کار ہیوگو اوتیرو کا کہنا تھا کہ کاسٹیو اپنے ملک کے پہلے غریب صدر ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے ماہر سیاسیات اسٹیون لیوٹسکائے کا کہنا ہے کہ کاستیو کی حکومت بہت کمزور ہوگی کیونکہ پوری اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہے۔ امریکہ، یورپی یونین اور دیگر 14 الیکٹرل مشنز نے پیرو میں ہونے والے انتخابی عمل کو شفاف قرار دیا ہے۔ امریکہ نے پیرو کے انتخابات کو خطے میں جمہوریت کا ماڈل کہا ہے۔ اور ٹوکیو اولمپک کی آرگنائزنگ کمیٹی نے افتتاحی تقریب کے ڈائریکٹر کو ہولوکاسٹ کے حوالے سے ایک حساس بیان پر جمعرات کے روز برطرف کر دیا۔ ان کے اس بیان کا تعلق 1998 میں ایک مزاحیہ شو کے ساتھ ہے۔ آرگنائزنگ کمیٹی کے صدر سیکو ہاشیموتو نے افتتاحی تقریب سے ایک روز پہلے کہا کہ ڈائریکٹر کینتارو کوبیاشی کو برخاست کر دیا گیا ہے۔ ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے اپنی مزاحیہ اداکاری میں ہولوکاسٹ کے بارے میں مذاق کیا، جس میں یہ جملہ آئیو ہولوکاسٹ کے لیے بھی شامل کیا۔ ہاشیموتو نے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ مسٹر کوبیاشی نے اپنی ایک پرفارمنس کے دوران ایک جملے میں اس تاریخی سانحے کا مذاق اڑایا۔ ہم افتتاحی تقریب سے ایک روز قبل اس نوعیت کی پیش رفت اور متعدد متعلقہ افریقین کے ساتھ ٹوکیو اور باقی ملکوں کے لوگوں کے لیے ایسے مسائل پر دل سے معذرت کرتے ہیں۔ 2013 میں کھیلوں کے انعقاد کا انتخاب ہونے کے بعد سے ٹوکیو کو مختلف سکینڈلز کا سامنا رہا ہے۔ فرانسیسی تفتیش کار بین الاقوامی اولمپک کمیٹی کے ارکان کو ٹوکیو کو منتخب کرنے کے لیے مبینہ طور پر رشوت دینے کے معاملے کی چھان بین کی جا رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں 2 سال قبل سونے کازو تاکیدا مستعفی ہونے پر مجبور ہو گئے تھے۔ وہ جاپانی اولمپک کمیٹی کے سربراہ اور آئی او سی کے رکن بھی تھے۔ یہ اسکینڈل ایک ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب وزیر اعظم یوشیہیدے سوگا کی حکومت کو کورونا وائرس کے نئے کیسز میں اضافے کے ساتھ صحت عامہ کے خدشات کے باوجود اولمپک کھیلوں کو ترجیح دینے پر تنقید کا سامنا ہے۔ کھیلوں کی افتتاحی تقریب کل جمعے کے روز منعقد ہو رہی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں، لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد مزید رپورٹیں پیش کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں ہونے والی شدید بارشوں کے نتیجے میں شمالی صوبہ گلگت بلتستان میں شاہراہ کراکرم کو لینڈ سلائڈنگ کے باعث سیاحوں کے لیے بند کر دیا گیا، جبکہ صوبے میں پچھلے 4 دنوں کے دوران ہونے والی بارشوں کے نتیجے میں مجموعی طور پر 15 افراد ہلاک اور 20 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ اس کے علاوہ افغانستان سے ملحق قبائلی ضلع باجوڑ کی ایک جھیل میں کشتیوں کے حادثے میں بھی 4 افراد ہلاک اور 7 زخمی ہوئے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
پاکستان کی شمالی کہ گلگت بلتستان میں 4 دنوں کے دوران شدید بارشوں کے نتیجے میں پہاڑی تودے گرنے سے شاہراہ کراکرم پر آمد و رفت کا نظام درہم برہم ہوا ہے۔ اس شاہراہ کو نہ صرف عام بلکہ سیاحوں کے آمد و رفت کے لیے بھی بند کر دیا گیا ہے۔ گلگت بلتستان کے محکمہ اطلاعات کے ایک عہدیدار فاروق احمد خان نے ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ شاہراہ کراکرم 9 مقامات پر پہاڑی تودے گرنے کے نتیجے میں بند ہے، جن میں سے 7 مقامات کو باری مشینری کے ذریعے صاف کر دیے گئے ہیں جبکہ 2 پر کام جاری ہے۔ شاہراہ کراکرم کی جن مقامات پر پہاڑی تودے گرے ہیں وہ ضلع دیامیر کی تتاپانی اور لال پری میں واقع ہے، جبکہ مانسیرا اور گلگت کو ملانے والی پہاڑی چھوٹی بابو سر ٹاپ کو بھی پہاڑی تودے گرنے کے باعث آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا تھا، مگر یہاں سڑک کو صاف کر کے آمد و رفت کا سلسلہ بحال کر دیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ افغانستان کے ساتھ جڑی ہوئی واخان پٹی سے ملحقہ وادی ہنزا کے علاقے شمنان میں بھی سڑک پر آمد و رفت کا سلسلہ بحال کر دیا گیا ہے۔ محکمہ اطلاعات کے عہدیدار فاروق احمد خان نے بتایا کہ تتاپانی میں پہاڑی تودوں کے شاہراہ کراکرم پر گرنے سے متعدد گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے، جن میں ایک آئل ٹینکر بھی شامل ہے۔ ادھر خیبر پختونخوا کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے پی ڈی ایم اے کی جاری کردہ بیان میں پچھلے 4 دنوں کے دوران شدید بارشوں اور ندی نالیوں میں طغیانی سے مجموعی طور پر 15 افراد کے ہلاک اور 20 سے زیادہ زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ بیان کے مطابق افغانستان سے ملحقہ قبائلی ضلع باجوڑ میں کشتیوں کے تصادم میں 4 افراد ہلاک اور 7 زخمی ہوئی ہے۔ اسی حادثے میں 3 لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ شمیم شاید، وائس آف امریکہ، پشاور۔
روس کا کہنا ہے کہ طالبان سیاسی تصفیے کے لیے تیار نظر آتے ہیں. بظاہر یہ بات بعید از قیاس ہے, لیکن افغان امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ممکن ہے کیونکہ طالبان کو اس حقیقت کا ادراک ہے کہ اگر وہ بظاہر طاقت کابل پر قبضہ کر بھی لیں تو دنیا سے اپنی حکومت کو تسلیم کرانا مشکل ہوگا, اس لیے وہ اپنی پوزیشن مضبوط کر کے ہو سکتا ہے سیاسی تصفیے کے لیے آمادہ ہو جائیں. ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے سیکورٹی امور کے ممتاز ماہر اور مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر زبیر اقبال سے گفتگو کر کے رپورٹ تیار کی ہے, وہی پیش کرتے ہیں.
ایک ایسے وقت میں جبکہ طالبان کے دعووں کے مطابق وہ افغانستان کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر چکے ہیں, افغانستان میں متعین روسی سفیر کا یہ بیان کہ طالبان سیاسی تصفیے کے لیے تیار نظر آتے ہیں بظاہر حقیقت سے بعید ہے, لیکن افغان امور کے ماہرین اور تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ طالبان کی جانب سے کسی سیاسی تصفیے پر آمادگی بعید از قیاس نہیں ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے دفاعی امور کے ممتاز تجزیہ کار بریگیڈیئر عمران ملک نے کہا کہ طالبان وقت گزرنے کے ساتھ حقیقت پسند ہو چکے ہیں اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے بزور طاقت کابل پر قبضہ کیا تو دنیا سے خود کو بنوانے میں ان کو بہت دقت ہوگی. ان کا کہنا تھا
افغان طالبان کے پاس تین آپشنز ہیں. بیسٹ آپشن تو یہی ہے جس کے ایک پیس پروسیس کے ذریعے وہ ایک آل افغانستان گورنمنٹ بنائے جس کے اندر تمام گروپس جو ہیں وہ شامل ہوں, اور ایک ایسی انٹرم گورنمنٹ تشکیل دی جائے جو کہ پورے افغانستان کو ریپرزینٹ کرے, اور وہاں سے پھر آگے معاملات سیاسی معاملات چلائے جائیں کہ اگلی حکومت کیسے بنانی ہے. دوسری آپشن ہے وہ زیادہ ڈسٹرکٹیو ہے, اور وہ یہ کہ اگر طالبان کابل کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں بزور بازو تو اور پھر دنیا کو وہ ایک فیٹ کمپلی سرو کر دیتے کہ ہم اب پاور میں آگے ہیں, آپ ہمارے ساتھ ڈیل کریں, اور اپنے ساتھ وہ باقی دوسرے ایتھنک لنگوسٹک سیکٹیرین گروپس میں سے کچھ لوگ ساتھ ملا کے ایک دنیا کو جو شکل دکھاتے ہیں وہ ایک افغان کوالیشن یا گورنمنٹ کسی ہو. اور تیسرا جو سب سے زیادہ ڈینجرس آپشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ قبضہ کر لیں اور اس کے بعد خانہ جنگی شروع ہو جائے. تو یہ جو دوسری اور تیسری آپشن جو ہیں یہ نہ صرف یہ کہ افغانستان کے لیے ریجن کے لیے بھی بہت ڈینجرس ہے.
یہ تھے بریگیڈیئر عمران ملک اور مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر زبیر اقبال روسی سفیر کے خیال سے متفق نظر آتے ہیں. وہ اس امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا
نیگوشیشن کے فنڈامنٹل پری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کتنے مضبوط ہیں. آپ یہ جان ہے کہ اگر ایویڈینس کو ڈیٹرمن کیا جائے اور جو کچھ چیزوں کی خبر آ رہی ہے اس کو سیریسلی لیا جائے تو پھر طالبان بڑی حد تک اپنی پوزیشن کو مضبوط سے مضبوط تر کر رہے ہیں. ایسی کنڈیشن ہے طالبان کو نیگوشیشن کرنے کے لیے یا کمپرومائز پیدا کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. اس لیے امید نہیں ہونی چاہیے کہ جیسے ان کی پوزیشن مضبوط ہوتی ہے اور ایکسٹرنل انفلوئنسز قائم رہتے ہیں تو پھر کسی نہ کسی طریقے سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کیونکہ ان کی پوزیشن کافی مضبوط ہوگی. اسی لیے آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ تمام علاقے کے ممالک اور افغانستان کے اندر بھی جو انٹر گروپس ہیں وہ اپنی پوزیشن کو ایک کلیریفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کی جو ریلیشن شپ طالبان کا پیدا ہو وہ پہلے سے ہی ڈٹرمن کر دی جائے اور طالبان اس کے تیار ہوں.
قمر عباس جعفری, اردو, بی او اے نیوز, واشنگٹن.
اور اب بات ہو جائے کچھ عید الاضحیٰ کے مزیدار پکوانوں کی. کون لطف نہیں اٹھاتا, ٹکے, سیخ کباب, بریانی, کڑاہی گوشت سمیت دیگر انواع اقسام کے کھانے عید الاضحیٰ کی رونق سمجھے جاتے ہیں. عید الاضحیٰ پر مسلمان جہاں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں وہیں اگلا مرحلہ گوشت سے چٹکارے دار کھانے بنانے کا آتا ہے. عید کے دنوں میں زیادہ تر افراد اپنی صحت کو نظر انداز کر دیتے ہیں. کھانے پینے میں بے احتیاطی سے صحت پر برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. ماہرین عید الاضحیٰ کے موقع پر چند احتیاطی تدابیر تجویز کرتے ہیں جن پر عمل کر کے صحت مندی کے ساتھ عید کی خوشیاں دوبالا کی جا سکتی ہیں. گیتیارا انیس تفصیل بیان کرتی ہیں.
برطانیہ میں مقیم ماہر غذائیات فریحہ جے کہتی ہیں عید کے دن خود پر پابندیاں لگانا درست نہیں, اس لیے اگر آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے تو پھر آپ کا جو دل چاہے وہ ضرور کھائیں, لیکن ساتھ ہی وہ گوشت کھاتے ہوئے اعتدال اختیار کرنے کا مشورہ بھی دیتی ہیں. اسی طرح کراچی کے قومی ادارہ برائے امراض قلب سے تعلق رکھنے والے ماہر امراض قلب ڈاکٹر احسن مشتبہ بیگ کا کہنا ہے کہ عید الاضحیٰ پر لوگ سب سے زیادہ بد پرہیزی کرتے ہیں جس کی وجہ سے دل کے امراض, ذیابیطس اور دیگر بیماریاں جنم لیتی ہیں. انہوں نے کہا کہ عید پر قربانی پر گوشت سے ہاتھ روکنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے استعمال کی کچھ شرائط بھی یاد رکھنی چاہیے۔ ڈاکٹر ایسن کے بقول، قربانی کے جانور کے گوشت کو روکھا استعمال کیا جا سکتا ہے، یا گوشت کا ایسا حصہ لیجیے جس میں چکنائی کی مقدار کم سے کم ہو۔ ماہر غذائیات فریحہ جے کے مطابق، ہماری زندگی میں ویسے ہی اس قدر تناؤ ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ کھانے کے بارے میں اتنی ٹینشن نہیں لینی چاہیے، لیکن ساتھ ہی وہ گوشت کھاتے ہوئے اس کی مقدار سے متعلق احتیاط بھی تجویز کرتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عید کے دن تو کھانے کے معاملے میں کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک دن میں ہمیں 60 سے 90 گرام تک گوشت کھانا چاہیے، جبکہ ایک ہفتے میں 300 گرام سے زیادہ گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ غذائی ماہر فریحہ جے کے مطابق، گوشت بناتے وقت جب ہم صحت مند طریقوں کی بات کرتے ہیں تو سب کے ذہن میں باربیکیو آتا ہے، جو صحت کے لیے ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ سالن بنائیں تو اس میں تیل کا استعمال کم سے کم کریں۔ ان کے بقول، چونکہ گوشت میں اس کا اپنا فیٹ یا چکنائی موجود ہوتی ہے اور وہ اپنے ہی چکنائی میں بہت اچھا بن سکتا ہے، اس لیے بعض اوقات آپ کو کھانے میں خوردنی تیل ڈالنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی۔ فریحہ جے کا کہنا ہے کہ کوشش کریں کہ گوشت کے اوپر نظر آنے والی چربی کو نکال دیں، یا ایک اور طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گوشت ابال لیں اور پھر اس کے اوپر جو سفید رنگ کی تہ آتی ہے وہ آپ ہٹا لیں۔ ڈاکٹر احسن مشتبہ کا کہنا ہے کہ صحت مند رہنے کے لیے ان تدابیر پر عید کے علاوہ عام دنوں میں بھی عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آرام پسند طرز زندگی سے ہٹ کر ورزش اور جسمانی سرگرمیوں میں اضافہ کرنا چاہیے۔ ان کے بقول، اگر آپ کھانے میں کوئی بد پرہیزی کر رہے ہیں یا دعوتوں میں جا کر کھانے کھا رہے ہیں تو اس کے بعد اپنی ورزش کو تھوڑا بڑھا دیں تاکہ جو آپ نے کھایا ہے وہ ہضم بھی ہو جائے۔ ڈاکٹر احسن کا کہنا تھا کہ واک کرنے سے آپ کی دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں، اور جب آپ کی دل کی دھڑکن بڑھتی ہے تو ایسے افراد جنہیں کوئی مرض لاحق نہیں ہے، ان کے جسم کا میٹابولزم بہتر ہوتا ہے، جس سے ہاضمہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ دن میں آدھا گھنٹہ اور ہفتے میں 5 دن واک اور مستقل تیز تیز چہل قدمی سے صحت اچھی رہتی ہے۔ فریحہ جے کا کہنا ہے کہ ہمیں عام طور پر گوشت کا استعمال کم رکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے دل کے امراض اور کولیسٹرول میں اضافہ جیسے مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کو یوریک ایسڈ بڑھنے کی شکایت ہو، انہیں قربانی کے جانور کی کلیجی، گردے اور دل وغیرہ نہیں کھانے چاہیے۔ اسی طرح حاملہ خواتین کو کلیجی وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر احسن کے مطابق، گردے، کلیجی، تلی اور دل وٹامن اور پروٹین سے بھرپور ہوتے ہیں، لیکن ان میں چکنائی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گوشت کے مذکورہ حصے کم سے کم استعمال کرنے چاہیے، اور دل کے مریضوں کے لیے ان سے مکمل پرہیز ضروری ہے۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ نے عثمان الیاسو جیبو کو، جنہیں پوٹیشیا پوری بھی کہا جاتا ہے، خصوصی طور پر عالمی دہشت گرد کا درجہ دے دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں امریکی شہریوں کو عمومی طور پر جیبو کے ساتھ کسی قسم کی بھی لین دین کی ممانعت ہوگی۔ امریکہ کی حدود میں ان کی املاک اور املاک میں ان کے مفادات کو منجمد کر دیا جائے گا۔ عثمان الیاسو جیبو نائجیریا کے باشندے ہیں اور عظیم تر سہارا میں داعش یا آئی سی ایس جی ایس کے ایک لیڈر ہیں، جو مالی کے مناکا کے علاقے میں سرگرم ہے۔ جیبو آئی سی ایس جی ایس کے لیڈر عدنان ابو ولید السہراوی کے ایک قریبی ساتھی اور معاون ہیں۔ جیبو نے آئی سی ایس جی ایس کے ماتحت ارکان کو ہدایات دی کہ نیجر اور آس پاس کے علاقوں میں مغربی ملکوں کے شہریوں کو اغوا کرنے اور ان پر حملے کرنے کے لیے ایک نیٹ ورک قائم کریں۔ جیبو مقامی فوج پر متعدد حملوں میں حصہ لے چکے ہیں۔ اینٹس میں نائجیریا کی مسلح افواج کے اڈے اور نیجر میں ٹیلا بیری کے علاقے میں 1 جولائی 2019 کو آئی سی ایس جی ایس کے جنگجوؤں کی انہوں نے قیادت کی تھی۔ انہوں نے آئی سی ایس جی ایس کے جنگجوؤں کو یہ حکم بھی دیا تھا کہ وہ 14 مئی 2019 کو ٹانگو ٹانگو کے قریب نائجیریا کے فوجیوں پر چھپ کر کیے جانے والے حملے کے دوران نائجیریا کے 6 فوجیوں کو یرغمال بنا لیں۔ آئی سی ایس جی ایس کو 2018 میں ایک غیر ملکی دہشت گرد تنظیم اور خصوصی طور پر عالمی دہشت گرد کا درجہ دیا گیا تھا۔ یہ تنظیم مالی، نیجر اور برکینا فاسو میں امن، سلامتی اور استحکام کے لیے بدستور خطرہ ہے۔ آئی سی ایس جی ایس کا وجود اس وقت عمل میں آیا جب عدنان ابو ولید السہراوی اور ان کے ماننے والے المورا بیتون سے الگ ہو گئے، جو القاعدہ سے علیحدہ ہونے والا ایک گروپ ہے اور جسے امریکہ کی جانب سے ایک غیر ملکی دہشت گرد تنظیم اور خصوصی طور پر عالمی دہشت گرد کا درجہ دیا گیا ہے۔ السہراوی نے مئی 2015 میں پہلے داعش کے ساتھ وفاداری کا عہد کیا اور داعش نے اکتوبر 2016 میں اس عہد کو تسلیم کیا۔ تازہ ترین اعلان امریکی شہریوں اور بین الاقوامی برادری پر یہ واضح کرتا ہے کہ عثمان الیاسو جیبو ایک غیر ملکی دہشت گرد تنظیم کا لیڈر ہے۔ دہشت گردی کا درجہ دینے سے اداروں اور افراد کا پردہ چاک کرنے اور انہیں الگ تھلگ کرنے اور ساتھ ہی امریکہ کے مالی نظام تک ان کی رسائی کو محدود کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اس سے امریکہ اور دوسری حکومتی ایجنسیوں کی قانون نافذ کرنے کی سرگرمیوں میں بھی معاونت حاصل ہو سکتی ہے۔ وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا کہ یہ کارروائی افریقہ میں داعش کی مالی استعداد کا قلع کماں کرنے کے لیے ہماری جاری کوششوں کا حصہ ہے۔ امریکہ نے ان تمام افراد کا پردہ چاک کرنے کا جو دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں اور ساتھ ہی انہیں جواب دہ بنانے کا بھی تہیا کر رکھا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت جلانی کو نیوز شو ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔